من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، فأوفوا القيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تاويلا. اور اپنے عہد کو وفا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ناپ پورا کرو جب تم ناپو، اور وزن کرو تو سیدھی ترازو کے ساتھ کرو، یہی بہتر بھی ہے اور اپنے انجام کے لحاظ سے بھی احسن ہے. یہ سورہ الاسراء کی ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ ہے جس کو میں نے آج درس کے لیے منتخب کیا ہے. اس کا سیاق جو ہے وہ دراصل وہ طویل ہدایات ہیں جو انسانی کردار اور اسلامی معاشرے کی تعمیر کے لیے معراج کے وقت اللہ تعالی کی طرف سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی گئیں. جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ پورا حصہ تو بہت طویل ہے، اس کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہی جو میں نے منتخب کیا ہے، یہ خود ہی اپنی جگہ پر اتنا وزنی اور اتنا اہم اور اتنی مرکزی نوعیت کا ہے کہ اسی ایک حصے کو اگر لے کر ہم سمجھ لیں اور اس پر عمل کریں یا اس کی تفصیل میں جانا چاہیں تو وہ ایک طویل نشست کے لیے بالکل کافی ہے. مفہوم بڑا واضح ہے، اس میں دو چیزوں کی ہدایت دی جا رہی ہے. ایک یہ کہ اپنے عہد کو وفا کرو، اور ہر عہد کے بارے میں تمہیں اللہ تعالی کے سامنے جواب دہی کرنا پڑے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ عدل کی روش اختیار کرو، ناپو تو پورا ناپو اور تولو تو سیدھی صحیح ترازو کے ساتھ تولو. دین تو بہت ساری تعلیمات کا مجموعہ ہے، لیکن بعض دین کی اقدار اور تعلیمات ایسی ہیں جو اپنی اہمیت کے لحاظ سے اس میں چوٹی کی حیثیت رکھتی ہیں. سب سے زیادہ نمایاں قرآن مجید میں انہی کو کر کے پیش کیا گیا ہے، اور اپنی گہرائی کے لحاظ سے وہ اتنی گہری ہیں کہ دراصل پورے کردار اور معاشرے کی عمارت انہی چیزوں کے اوپر قائم ہوتی ہے. یہ بہت زیادہ نہیں ہے، حق پرستی اور حق کے اوپر استقامت، سچائی، وفائے عہد، عدل، احسان اور رحم دلی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دین کے جتنے بھی تفصیلی احکام آپ کو ملیں گے ان کی روح اور ان کی بنیاد انہی صفات کے اوپر قائم ہے. اور دین کے جو عمارت ہے اس میں اگر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑھ کر وزن دیا جائے گا تو وہ انہی چیزوں کو دیا جائے گا. عہد ایک ایسی چیز ہے جس پر اگر آپ غور کریں تو انسان کی پوری زندگی، خصوصاً اجتماعی زندگی، اسی عہد سے عبارت ہے. معاشرے کی بنیاد خاندان ہوتا ہے، خاندان ایک مرد اور عورت مل کر بناتے ہیں، اور مرد اور عورت کو جوڑنے والی چیز صرف دو بول ہوتے ہیں، ایک عہد، ایک معاہدہ، ایک اقرار ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہی عقد اس لیے ہیں کہ عقد کے معنی بھی کسی معاہدے اور عہد کے اندر بن جانے کے، اور یہ نکاح کا عقد جو ہے جس پر کہ خاندان کی عمارت اٹھتی ہے، معاشرہ بنتا ہے، تہذیب و تمدن کی تعمیر ہوتی ہے، آئندہ نسلوں کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے، جو دراصل انسان کی اجتماعی زندگی کی بنیادی اکائی ہے، عجیب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ بالکل اجنبی مرد عورت صرف زبانی قول و قرار کی بنیاد پر ملتے ہیں اور مل کر زندگی کی ساری مشقتیں اور کٹھائیاں اٹھاتے ہیں، بچوں کی پرورش کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، ان کے لیے اپنا عیش آرام نیند حرام کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ ماں باپ کے رشتے بھی اس قول و قرار کے آگے اجنبی ہو جاتے ہیں۔ جب قول و قرار میں ایک مرد عورت بن جاتے ہیں تو وہ اپنے ماں اور باپ سے بھی زیادہ اس رشتے کے پابند ہو جاتے ہیں۔ سیاست میں آپ دیکھیں تو ریاست کی بنیاد اسی پر ہے کہ شہریوں اور ریاست اور اس حکمرانوں کے درمیان ایک معاہدے کی بطن سے سارے بنیادی حقوق اور ساری سیاست پیدا ہوتی ہے۔ آپ معیشت دیکھیں تو کانٹریکٹس اور معاہدے اور وعدے اور وعید، یہی وہ چیزیں ہیں جن پر کہ ساری معیشت جو ہے وہ قائم ہوتی ہے۔ تو اجتماعی زندگی کے کسی پہلو کو بھی آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ عہد کی پابندی اور وعدے کے ایفا پر اس کا حسن اور اس کی سلامتی اور اس کا استحکام اسی پر قائم۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا دین لہ لمن لا عہد لہ، جس کے پاس پاس عہد نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں۔ اس لیے کہ دین تو زندگی بسر کرنے کا نام ہے، اور جو اپنے عہد کو پورا نہیں کر سکتا وہ دراصل دینداری کا مدعی نہیں ہو سکتا، اس کے پاس دین نہیں ہو سکتا۔ عہد کی ایک نوعیت تو وہ ہے کہ جو ایک انسان دوسرے انسان کے درمیان ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید نے تو اس عہد کو اتنے وسیع معنوں میں استعمال کیا ہے کہ پورا کا پورا دین اور پوری کی پوری انسانی زندگی اسی عہد کے اوپر استوار ہوتی ہے۔ اور اس نے ایک نہیں بلکہ کئی قسم کے عہد ہیں جن کا ذکر کیا ہے، جن کے اندر کے ہم اور آپ بحیثیت مسلمان کے بھی اور بحیثیت انسان کے بھی بندے ہوئے۔ سب سے پہلے وہ اشارہ کرتا ہے اس عہد کی طرف جو کوئی عہد ازلی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق سے یہ پوچھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا مالک اور آقا اور رب نہیں ہوں؟ قالو بلا، لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے پوچھا اور ہم نے اقرار کیا، یہ اپنی جگہ پر ایک معاہدہ ہو گیا، ہم نے اس بات کو مان لیا کہ وہی مالک ہے اور وہی حاکم ہے اور وہی آقا ہے اور وہی رب ہے اور وہی ہماری ساری عبودیت اور بندگی اور پوجا اور پرستش اور اطاعت کے واحد مستحق ذات ہے۔ بلا کے لفظ میں پورا عہد آ گیا۔ ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ ہم کو تو یہ عہد کرنا یاد نہیں ہے اور ہمارے حافظے میں کہیں محفوظ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی عہد اس قسم کا اپنے رب سے باندھا ہے۔ تو عہد دراصل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ عہد ہے کہ جو زبان سے قول و قرار سے لکھ پڑھ کے ہوا کرتا ہے، اور ایک وہ عہد ہے کہ جو معاملے اور تعلق کی نوعیت کے اندر مستور و پوشیدہ ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ کو کہیں سے تقرری کا پروانہ نہ بھی ملے اور آپ کام پہ جانا شروع کر دیں اور مہینہ ختم ہونے پر تنخواہ وصول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ دراصل آپ نے ملازمت اختیار کر لی، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، یہ بالکل ضروری نہیں ہوا کہ آپ لکھا پڑھی کریں یا زبان سے اس بات کا اقرار کریں۔ تو جو بندہ اللہ کی بنائی ہوئی چھت کے نیچے رہتا ہے، اس کے بنائے ہوئے فرش کے اوپر سوتا اور چلتا ہے، اس کی اگائی ہوئی کھیتی میں سے رزق کھاتا ہے اور پیٹ بھرتا ہے، اور اس کی دی ہوئی آنکھ سے دیکھتا ہے اور کان سے سنتا ہے، وہ دراصل اتنا بھرپور حصہ اس کی ربوبیت سے وصول کر رہا ہے کہ وہ خود بخود اس عہد کے اندر بن گیا کہ الستو بربکم قالو بلا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کے شروع میں عبودیت کی دعوت دی اسی واسطے سے دی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا اور زمین سے ساری روزی اگائی. اب کسی اور دلیل کی، معاہدے کی، زبانی اقرار کی ضرورت نہیں. اور یہ وہ عہد ہے جس کے اندر کہ ہر انسان جو اللہ تعالیٰ کے دسترخوان پہ کھاتا ہے، اس کے گھر میں رہتا ہے، اس سے اپنے جسم کو وصول کرتا ہے اور اس کو استعمال میں لاتا ہے، وہ اس عہد کے اندر بن جاتا ہے. اس سے آگے بڑھ کر ایمان خود ایک عہد ہے. ایمان دراصل کسی مابعد الطبیعی حقیقت کے اقرار کا نام نہیں ہے. قرآن مجید کا پورا بیان ان معنوں میں نہیں ہے کہ کسی فلسفیانہ منطقی عقیدے کو قبول کرنے کی دعوت ہے، بلکہ قرآن مجید جب ایمان کی دعوت دیتا ہے تو انتہائی شدت کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ وہ انسان کی پوری زندگی کو طلب کرتا ہے، پکارتا ہے، بلاتا ہے اور اس کو لا کر ایک معاہدے کے اندر اپنے رب کے ساتھ باندھ دیتا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جو ایمان لائے انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیا، بیچ دیا، اپنی شخصیتوں کو بھی، اپنے جسم کو بھی اور اپنے مال کو بھی. چنانچہ قرآن مجید نے اس بات کو دوسری جگہ تو بہت کھول کے بیان کیا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. اللہ کی ہدایت کی نعمت کو یاد کرو. اس کی نعمتیں تو بہت ساری ہیں. میں نے ترجمے میں ہدایت کی نعمت کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ سیاق میں یہاں پر خاص طور پہ نعمت ہدایت کی طرف اشارہ ہے. اور اس میثاق کو، اس عہد کو یاد کرو، اس کے میثاق کو، اللہ کے میثاق، میثاقہ الذی واثقکم بہی، جس کو کہ اس نے تمہارے ساتھ پختہ کیا ہے جب تم نے اس بات کا اقرار کیا اور عہد کیا کہ سمعنا واطعنا، ہم سنیں گے اور اطاعت کریں. یہاں پر بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم کو یاد نہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کبھی یہ کہا ہو کہ سمعنا واطعنا، لیکن اپنے دامن میں ایمان کی دولت رکھنا، اپنے پاس اللہ کی کتاب رکھنا اور اس بات کا اقرار کرنا اور اعلان کرنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ خود بخود اس بات کو مستلزم ہے کہ سمعنا واطعنا کا عہد ہو گیا. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں جس طرح کوئی شہری کسی ملک میں رہتا ہے، مثلا پاکستان کا شہری ہے، اور وہ کہے کہ مجھے نہیں یاد کہ میں نے پیدائش سے لے کر آج تک کبھی اس بات کا اقرار کیا ہو کہ میں پاکستان کے قوانین کی پابندی کروں. کبھی اس نے لکھا نہیں، پڑھا نہیں، کہا نہیں کہ میں پاکستان کے قوانین کی پابندی کروں، لیکن اس ملک میں رہنا خود بخود اس بات کا مستلزم ہے کہ وہ قوانین کی پابندی کرے گا. ٹریفک کے لیے گاڑی بھی سڑک پہ نکال کر لائے گا تو انہی قوانین کے مطابق چلے گا جو قوانین کے ٹریفک کہتا ہے، اور بغیر کسی معاہدے کے وہ اس معاہدے کے اندر بندھا ہوا ہے. یہاں پر وہ ربوبیت کی دلیل بھی ہے کہ کیونکہ وہ اللہ کے ملک میں رہتا ہے، اس وسیع و عظیم کائنات کا شہری ہے، اس لیے لازمی ہے کہ وہ اس کائنات کے قوانین، کائنات کے بنانے والے کے قوانین کی اطاعت کرے. اور ایمان اور اس بات کا اعلان و اقرار کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب ہدایت مجھے دی ہے، اپنے رسول کو میری طرف بھیجا ہے، میں اس کو رسول بھی مانتا ہوں اور کتاب کو کتاب الہی بھی مانتا ہوں، خود بخود سمعنا واطعنا کا عہد بن جاتا ہے. آخر اگر کسی فرمان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ ملک السماوات والارض کا فرمان ہے، اس بات کو مان لینا خود اس بات کے منطقی نتیجے کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی اطاعت بھی کی جائے، اس کو سنا جائے، دل لگا کر اس کو محفوظ کیا جائے، اس کو دل سے مانا جائے اور اس کے پیچھے پیچھے آدمی چلے. تو ایمان بھی دراصل اس لحاظ سے ایک عہد ہے. اسی ایمان کا ایک عہد اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اکیلا نہیں پیدا کیا بلکہ ایک امت کے اندر شامل کیا، اور اس امت کے سپرد اس نے ایک مشن اور ایک ڈیوٹی کی، فَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو ایک امت وسط اس لیے بنایا تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن کر کھڑے ہو. تو جو آدمی اپنے آپ کو اس امت مسلمہ کے اندر شمار کرتا ہے، وہ خود بخود اس مشن اور عہد کو اس مشن کو پورا کرنے کے عہد کے اندر بن جاتا. اسی لیے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس میثاق کا ذکر کیا جو ایمان کا میثاق ہے, میثاقہ الذی واثقکم بہ اللہ, وہیں اس سے متصل اس نے یہ ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, اے ایمان لانے والے کھڑے ہو جاؤ اور قسط کے اوپر اللہ کے واسطے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ. یہ دونوں آیتیں متصل سورہ مائدہ میں اس لیے بیان ہوئی کہ دونوں کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے. سمینا واتانا کا عہد جو ہے اس کا سب سے بڑا حصہ یہ ہے کہ اس امت مسلمہ کے سپرد اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری کی ہے شہادت حق کی, اس کو ادا کرنے کے لیے انسان کھڑا ہو, اس کو پورا کرے, اس کی پابندی کرے. یہ تو وہ عہد ہیں جو انسان اور اس کے رب کے درمیان ہیں. عہد کی ایک دوسری قسم وہ ہے جو انسان اور انسان کے اپنے اور اپنے نفس کے درمیان ہوتے ہیں. وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان خود اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے. یہ عہد کہ جو بندے نے ایمان کے واسطے سے اپنے رب سے باندھے, ان کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ یہ بندے اور رب کے درمیان ایک معاہدے اور عہد کی حیثیت رکھتا ہے. اس کی ایک دوسری حیثیت یہ ہے کہ انسان نے خود اپنے اوپر بھی اپنے نفس کے ساتھ بھی معاہدہ کر لیا کہ دیکھ میں تیرا مالک نہیں ہوں بلکہ تیرا مالک وہ ہے, اور اب میں اس کے ساتھ بندگی کے عہد کے اندر بن گیا ہوں, سمینا واتانا کے عہد میں بن گیا ہوں, شہادت حق کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے عہد کے اندر بن گیا ہوں. اور یہ وہ عہد ہے کہ جو میں نے اپنے اوپر عائد کیا ہے. اس کے علاوہ بھی انسان جس چیز کا عزم کرے, جس کو کہ قرآن مجید نے جس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے نظر کا, ویوفون بالنذر, جو بھی چیز وہ اپنے اوپر عائد کریں اس کو بھی وفا کرتے ہیں, میں یہ کروں گا, میرا یہ ارادہ ہے, میری یہ نیت ہے, میں اس کام کو کرنا چاہتا ہوں, یہ سب عہد ہیں. جو لوگ کہ تحریک اسلامی کی دعوت کو سمجھ کر اس کے اندر شامل ہوتے ہیں وہ بھی اپنے اوپر ایک نظر مانتے ہیں, اس کی حیثیت بھی ایک نظر کی. جو کہ تحریک کے اندر کھڑے ہو کر رکنیت کے اور امارت کے بڑے بڑے عہد نامے پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین کو گواہ کر کے, یہ بھی وہ سارے عہد ہیں کہ جو انسان اپنے اوپر عائد کرتا ہے. اور جس سب کے بارے میں ان العہد کان مسئولا, ہر عہد کے بارے میں جواب دہی کرنا پڑے گی, اس کو پورا کرو, اوفو بالعہد, عہد کو پورا کرو, اس کے بارے میں جواب دہی کرنا پڑے گی. پھر عہد کی تیسری قسم وہ ہے جو انسان انسان کے درمیان, انسان دوسرے انسان سے جو بھی وعدہ کرے اس کو پورا کرنا لازمی اور ضروری ہے. ایک واقعہ کہیں پڑا ہوا یاد آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص سے بات ہوئی کہ میں تم یہاں میرا انتظار کرنا اور میں یہاں آ کر تم سے ملاقات کروں. آپ تین دن وہاں پر اس کا انتظار کرتے رہے, میں کل آؤں گا, آٹھ بجے آؤں گا, نو بجے آؤں گا. یہ بھی ایک عہد ہے کہ جو انسان دوسرے انسان کے ساتھ ہر وعدے کی پابندی جو ہے وہ ضروری اور لازمی. جو بات میں نے شروع میں آپ سے عرض کی تھی کہ دراصل یہ عہد دین کے اندر بالکل بنیادی اقدار اور بنیادی احکام میں سے, دین کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر جیسا میں نے عرض کیا کہ بہت ساری ہدایات اور احکام, لیکن ان سب کا ایک شجرہ نسب ہے. اس میں سے بعض کی حیثیت جڑ کی ہے, بعض کی حیثیت شاخوں کی ہے, بعض کی حیثیت پتیوں کی ہے, سب ایک درجے کی نہیں ہے. ہم فرائض اور نوافل اور سنن اور مستحبات کی تعریف تو جانتے ہیں, لیکن قرآن مجید نے بھی اپنے زور سے, بے زور بیان سے اور اپنی تاکید سے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مطلوب اور محبوب ہیں, اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کو سب سے زیادہ ناپسند اور مبغوض. چنانچہ قرآن مجید میں بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس سے بہت سے ہدایت بھی پاتے ہیں اور بہت سے گمراہ بھی ہوتے ہیں. گمراہ کون ہوتے ہیں؟ گمراہ ہونے والے فاسق ہیں. اور فساق کی جب اس نے تعریف کی تو وہ ایسی ہے جو کہ سن کے ذہن میں رکھنے کے قابل. الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. تو فسق کی چھوٹی موٹی تعریفیں تو ہمارے معاشرے اور ذہن کے اندر بہت خام ہیں, اور نیکی کے بھی چھوٹے موٹے پیمانے تو ہمارے ہاں بہت رائج ہیں. لیکن قرآن مجید نے بالکل شروع میں انگلی رکھی تو تین چیزوں پر رکھی. وہ لوگ کہ جو اللہ کے عہد کو اس کے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں, ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل, جن رشتوں کو, جن تعلقات کو, جن روابط کو, جن حقوق کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو وہ کاٹتے ہیں. ويفسدون في الارض, اور اللہ کی زمین میں فساد مچاتے پھر. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی کتاب سے ہدایت نہیں حاصل کرتے. اور جہاں اس نے متقین کی تعریف کی تو فرمایا کہ دیکھو نیکی یہ نہیں ہے, ظواہر مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لینا یہ نیکی نہیں ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, یہ نیکی نہیں ہے, بلکہ ایمان اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اور وہ جو جب عہد کرتے ہیں تو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں. یہ دراصل وہ چیز ہے کہ جو قرآن مجید نے ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ کھول کر بیان کی. بہت ساری چیزیں جو ہماری نظر میں بڑی اہم ہیں ان کا کتاب الہی میں شاید ایک ہی دفعہ ذکر ہوا ہو یا ایک دفعہ بھی نہ ہوا ہو, اور وہ چیزیں جن کو ہم روزمرہ کی زندگی میں نظر انداز کر دیتے ہیں ان کو قرآن مجید نے بار بار مختلف اسلوب سے, مختلف انداز سے بڑی شدت کے ساتھ ان کی تاکید فرمائی. خاص طور پہ اس نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ملت اور وہ قوم جو اللہ تعالی کے ساتھ وحی کی امانت کے رشتے سے ایک عہد اور معاہدے کے اندر بندھی ہوئی ہے, اس کی تو ساری خرابیوں کی جڑ جو ہے وہ نقض میثاق ہے. چنانچہ اس نے مسلمانوں کے سامنے قرآن مجید کے شروع ہی میں ایک ایسی قوم کی داستان پیش کی جس کا سب سے بڑا جرم جو تھا وہ بد عہدی کا جرم. ان کو اس نے فاسق اس لیے نہیں کہا کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل نہیں کرتے تھے, بلکہ اس لیے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بد عہدی کے مجرم مرتکب تھے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, جو اپنے میثاق کو انہوں نے توڑا, اس کی جو نقض میثاق کیا اس کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت فرمائی. لَعَنَّاهُمْ, لعنت کے معنی اپنی رحمت سے اٹھا کر دور پھینک دیا. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا. اگر آج آپ کو اپنی امت کی یہ حالت نظر آئے کہ سینکڑوں قرآن مجید کے درس ہوتے ہیں, صبح شام مسلمان ممالک کے اندر لوگ ممبروں پر واعظ کہتے ہیں, رمضان میں کھڑے ہو کے لوگ پورا قرآن مجید سنتے ہیں, دین کا علم, دین کے اوپر واعظ, دین کے اوپر کتابیں, دین کے اوپر تقریریں, اس کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن نہ آنکھیں نم ہوتی ہیں, نہ دلوں سے کوئی کھیتی اٹھتی ہے, نہ زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے, نہ ملت کی حالت بدلتی ہے, تو دراصل اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے. اب نہ کتاب الہی اثر کرتی ہے, نہ وعظ اثر کرتا ہے, نہ نصیحت اثر کرتی ہے, نہ ہدایت اثر کرتی ہے, کوئی چیز کام نہیں آتی. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم سے خطاب کیا تو اس نے ان کو سب سے پہلی دعوت یہی دی, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم فاوفوا بعہدی اوف بعہدی, اے بنی اسرائیل میری اس ہدایت کی نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی, اور میرا جو عہد تمہارے ساتھ ہے اس کو پورا کرو. تو جو میرا عہد تمہارے ساتھ ہے میں اس کو پورا کروں. تو قرآن مجید نے بگڑی ہوئی مسلمان امت جو اس وقت موجود تھی, وہ امت جو اس وقت حامل کتاب تھی, مدعی ایمان تھی, جو وحی کی اپنے آپ کو امانت دار کہتی تھی، جو توحید کی پرستش کی دعوے دار تھی، وہ یہود و نصارہ کی امتیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں کی طرف اشارہ کیا کہ ان دونوں نے اپنے عہد کو، ایک اپنے عہد کو بھول گئے اور دوسرے نے کھلم کھلا اپنے عہد کی خلاف ورزی کی، اور اس کے نتیجے میں ایک کے اوپر لعنت ہوئی، اس کے دلوں کو سخت کر دیا گیا، اور دوسرے کے درمیان وَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، ان کے درمیان ہم نے دشمنی ایسی ڈال دی کہ ایک دوسرے کا خون بہاتے رہے، ایک دوسرے کو مارتے رہے، ایک دوسرے کے دشمن رہے، ایک دوسرے کے دشمن رہے. یہ سب جو صلہ ملا، یہ سب جو افتاد پڑی، یہ اسی عہد کو بھول جانے کی وجہ سے. نسو ہضم مما ذکرو بہی، اور اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے. تو ہر عہد کے بارے میں سوال ہوگا، اور انفرادی طور پہ سوال تو قیامت کے روز ہوگا، اس لیے کہ قیامت کے روز کوئی قوم بحیثیت قوم کے، کوئی جماعت بحیثیت جماعت کے، کوئی گروہ بحیثیت گروہ کے، کوئی امت بحیثیت امت کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی رہی. کسی کو بحیثیت قوم کے اللہ تعالیٰ مجرم قرار نہیں دے گا اور جہنم میں نہیں ڈالے گا. ہر شخص اکیلا اکیلا اللہ کے سامنے جائے گا. قرآن مجید نے کہا ہے کہ فردہ، ہر ایک ایک کر کے آئے گا، اور ہر ایک کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ اس نے اپنے زندگی کے معاملے میں عہد کو کتنا پورا کیا. اس لیے افراد کی بدعہدی کی تو سزا لازماً آخرت میں ملے گی. فمن نکسا فانما ینکس علی نفسہ، جو عہد کو توڑتا ہے اس کا وبال اس کے نفس کے اوپر پڑتا ہے. فمن اوفا بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، اور جس نے اس عہد کو پورا کر دیا جو اس نے اللہ کے ساتھ باندھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر عظیم عطا فرمائے. لیکن قوموں اور جماعتوں کا اجر اسی دنیا کے اندر ہے، اور ان کی سزا بھی اسی دنیا کے اندر ہے. جب قومیں اور جماعتیں اور امتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی پر کمر باندھ لیں یا بدعہدی کریں، تو پھر اس کی سزا ان کو اسی دنیا کے اندر ملتی ہے. وہ زوال کی طرف جاتی ہیں، مصیبتیں اور ادبار ان کے اوپر طاری ہوتا ہے، ذلت اور مسکنت ان کے اوپر ڈال دی جاتی ہے. ضربت علیہم الذلت والمسکنت، اللہ کا غضب جو ہے ان کے اوپر مسلط ہوتا ہے. باؤ بغضب من اللہ، یہ ساری کی ساری سزائیں یہیں پر ہوتی ہیں. اور جو اس عہد کو پورا کرے تو قوموں اور جماعتوں کو ان کا اجر بھی یہیں پر ملتا ہے. جو ایمان و تقوی کی روش اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو پھر ہم ان کے اوپر آسمان و زمین سے برکتیں جو ہیں وہ کھول دیتے ہیں. اور اگر وہ دین کو قائم کریں تو ہم لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ اوپر سے بھی کھاتے ہیں اور نیچے سے بھی کھاتے ہیں. اور اگر وہ استغفار کے اوپر چلیں تو اللہ تعالیٰ یُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، آسمان سے بارشیں برساتا ہے اور زمین کی کھیتیاں اگاتا ہے، مال و دولت کے اندر تعداد میں اضافہ کرتا ہے. یہ ساری کی ساری نعمتیں اس نے دنیا کے اندر وعدہ کیا ہے، اور یہ قوموں اور جماعتوں اور تہذیبوں کا حصہ ہے. اور افراد جو ہیں وہ اپنے اعمال کے لیے، اپنی نیت کے مطابق، اپنے عمل کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر یا سزا آخرت میں پائیں گے. تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح کر کے بیان فرما دیا. اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو ایک طرف تو بحیثیت فرد کے ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ عہد، بڑے بڑے عہد، عہد عبدیت الست بربکم، اور عہد ایمان اس قلتم سمعنا واطعنا، اور وہ عہد کے جو ہم نے اقامت دین اور شہادت حق کے مقصد کے ساتھ متعلق ہو کے خاص طور پہ اپنے اوپر عائد کر لیا، اور وہ عہد کے جو ہم روز باندھتے رہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی، ان کے بارے میں تو ہم کو غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کرنے کے لیے تیار ہیں. ان العہد کان مسئولا، اس لیے کہ ہر عہد کے بارے میں جواب دینا پڑے گا کہ کہاں تک اس کو پورا کیا. نظر کا بھی ایک بڑا عجیب پہلو ہے جو نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ایک ایسے شخص کا ذکر کیا ہے جس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو فارغ البالی عطا فرمائے گا، دولت دے، خوشحالی دے، تو میں ضرور اس کی راہ میں خرچ کروں. پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کو فارغ البالی عطا فرمائی, دولت دی, تو وہ اپنے عہد کو بھول گیا. اس کے بعد اس پر ایسی لعنت ہوئی کہ جو صدقہ اس نے دیا وہ قبول نہیں کیا گیا, عہد رسالت میں نہ خلافت راشدہ کے دور. اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغمبر اس کے پاس بھیجے پیغمبر کہ بھائی تم نے وعدہ کیا تھا تمہارے پر زکات عائد ہوتی ہے, تو اس نے کہا, اس کو ٹالتا گیا. اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو کتنی چیزیں ہیں جن کا ہم عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کر دے تو پھر ہمارے فرصت دے تو ہم کام کریں گے, مال دے تو ہم خرچ کریں گے, کچھ فراغت دے تو پھر ہم اس کی راہ میں آگے بڑھیں گے, اور ان میں سے کتنے ہیں کہ جو ہم پورا کرتے ہیں, اور پورا نہ کرنے کا کتنا سخت وبال ہے جس کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اشارہ کیا ہے, دوسری جگہ بھی اشارہ کیا ہے. تو یہ دراصل عہد کا معاملہ ہے کہ جو بہت صاف اور واضح ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ دراصل پورا دین اسی سے عبارت ہے, اس لیے کہ پوری زندگی اسی پر قائم, لا دین لہ لمن لا عہد لہ, جس کے پاس کہ عہد کا پاس نہیں ہے اس کے پاس پھر کوئی دین باقی نہیں رہتا. تو اس لحاظ سے بحیثیت فرد کے, خود ذاتی طور پہ, ملت اور قوم کے لیے, اور ہر جگہ یہ بالکل وہ بنیادی بات ہے جس کے اندر کہ ہر شخص بندھا ہوا ہے اور جس کا پورا کرنے کی فکر ہونی چاہیے. دوسری بات جو فرمائی وہ عدل کی فرمائی. عدل کے لیے قرآن مجید نے صاف صاف بھی تاکید کی ہے, اور اس نے یہ اسلوب بھی اختیار کیا ہے کہ ناپو تو پورا ناپو, وہ عدل کی فرمائی. عدل کے لیے قرآن مجید نے صاف صاف بھی تاکید کی ہے, اور اس نے یہ اسلوب بھی اختیار کیا ہے کہ ناپو تو پورا ناپو, اور تولو تو پورا تولو. یہ نہ کرو کہ لو تو زیادہ لینا چاہو اور دو تو کم دینا چاہو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو سب کو ایک میزان پر قائم کیا. سورہ رحمان میں جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کا ذکر فرمایا, علم القرآن, وہاں یہ بھی فرمایا کہ ہم نے آسمان و زمین کو میزان پر, اللہ تدغو فی المیزان, دیکھو اس میزان کے اندر کوئی زیادتی مت کرنا, اس میں حد سے مت گزرنا, ولا تخسر المیزان, نہ اس میں کمی کرنا. اور یہ فرمایا کہ ہم نے سارے انبیاء کو بھیجا کتاب کے ساتھ, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان, ہم نے سارے رسول جو ہیں ان کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا, ان کے ساتھ کتاب اتاری اور میزان اتاری, یقوم الناس بالقسط, تاکہ اللہ کے بندے انصاف کے اوپر قائم ہیں. تو یہ عدل جو ہے یہ اس نے دوسری یہیں پر تاکید فرمائی ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ پابندی عہد اور عدل یہ دین کی وہ بنیادیں ہیں جن کے اوپر ساری شریعت اور ساری دینی زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. اور یہ عدل اتنا اہم ہے کہ فرمایا گیا کہ زبان سے کوئی لفظ بھی نکلے تو وہ عدل کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اذا قلتم فاعدلوا, بات بھی کہو تو عدل کے ساتھ کہو. دوسروں کے بارے میں ریمارک پاس کرنا, دوسروں کو اچھا یا برا کہنا, دوسروں کے بارے میں اپنے مختلف قسم کی باتیں کرتے رہنا, اس میں بھی اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ جو بات زبان سے نکلے وہ عدل کے ترازو سے گری ہوئی نہ. اذا قلتم فاعدلوا, جو بات کہو عدل کے ساتھ کہو. دشمن کے ساتھ بھی معاملہ ہو, ولا یجرمنکم شنان قوم الا اللہ تعدلوا, اے دلو وہ اقرب للتقوى, کسی کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر نہ لے جائے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو. انصاف کرو اس لیے کہ یہی تقوی کی بنی, یہی جو ہے تقوی ہے کہ قریب ہے. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے, پھر اس میں یہ سارے دوسرے عہد کا بھی ذکر ہے اور بنی اسرائیل کی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے. اور جو سورت شروع اس آیت سے ہوتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, سورہ مائدہ کا سر نامہ جو ہے وہ انہی تین الفاظ سے, اے ایمان لانے والو اپنے عہد جن کے نے تم بندے ہوئے ہو ان کو ایفا کرو, ان کو پورا کرو. پھر اس میں ہر قسم کے عہد کا ذکر ہے, شریعت کا ذکر بھی ہے, اور جانوروں کے حلال اور حرام ہونے کا ذکر بھی ہے, اور دشمنوں کے خلاف بھی عدل کرنے کا حکم ہے, اور امت مسلمہ کے مقصد کا بھی ذکر ہے, اور پھر بنی اسرائیل کی اور عیسائیوں کا پورا ذکر موجود ہے. تو عدلوا هو اقرب للتقوى, تو یہ دراصل پوری شریعت اور دین کی بنیادیں جو ہیں ان میں سے یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں, ایک وفا عہد اور دوسرے عدل. اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو قیامت کے روز, جن کی بنیاد پر بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مستحق ہو. یہ نہ ہو تو آپ سمجھیں کہ صرف نماز روزے یہی کام آئیں گے. تو میں اپنے اس قرآن مجید کے درس کو اس حدیث پر ختم کرنا چاہوں گا اس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ تدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ غریب مفلس آدمی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہمارے درمیان تو مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ نہ ہو، پیسہ نہ ہو، درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، سونا چاندی نہ ہو، مکان نہ ہو، گاڑی نہ ہو. فرمایا کہ نہیں، میری امت کے اندر مفلس جو ہے وہ آدمی جو قیامت کے روز آئے گا بے سیام و صدقت، نماز بھی لے کر آئے گا اور روزہ بھی لے کر آئے گا اور صدقہ بھی لے کر آئے گا، اور اس حال میں آئے گا کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کی بدگوئی کی ہوگی، اور اس کے بعد یہ سب مدعی وہاں پر کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمارے حقوق کا فیصلہ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو اس کی جتنی نیکیاں ہیں وہ مدعیوں کے یو تا حاضہ من حسنات ہی و حاضہ من حسن، اس کو دے گا اور اس کو دے گا اور اس کو دے گا، ساری نیکیاں نکال نکال کے وہ دیتا جائے گا، اور وہ ساری نیکیاں نماز روزے صدقات کی میں ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد بھی اگر دعوے پورے نہ ہوں گے تو پھر مدعیوں کے گناہ لے کر ان کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ ترہ فی النار، وہ منہ کے بل آگ میں ڈال دیے جائیں گے. تو جو کچھ وہاں پر یہ وفا عہد اور عدل اور حقوق کی ادائیگی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اصل کرنسی ہے جو وہاں پر چلے گی اور جن کے بارے میں باس پرس ہوگی، جن کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور یہ کرنسی پاس نہ ہو اور آدمی چاہے کہ صرف وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کے بل پر آگے چلا جائے گا، تو عبادت کے مفہوم میں تو خود یہ ساری چیزیں شامل ہیں. صرف مراسم عبادات انسان کو نہیں لے کر جائیں گے، لیکن مراسم عبادات اس سیرت و کردار کی تعمیر کے لیے لازمی و ناگزیر ہیں کہ جو اللہ کے راستے پر چلنے، وفا عہد اور عدل اور حق پسندی اور حق پرستی اور احسان اور رحمت، ان صفات کو پیدا کرتا ہے جس سے دراصل ایک حسین اور دلکش سیرت کا نقشہ بنتا ہے، جو کہ خود اپنے لیے بھی دنیا اور آخرت میں کامرانی کا باعث ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی دلکش و شیرین، ان کے دلوں کو مسخر کرنے والی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے عہد کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عدل کے اوپر بھی قائم رہنے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب